عشق کو حاجت بیان نہیں. میرے مرشد محبوب سیدی حسنتی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شرق العرب العظم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عشق کو حاجت بیان نہیں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ والوں سے ملاقات اور ان کی صحبت اصل چیز ہے. بیان بھی مقصود نہ ہو بلکہ صحبت مقصود ہو, اور صحبت کسی تقریر کی بیان کی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو, یعنی اولیاء اللہ کے ساتھ رہو. اور تقوی کے بعد کونو ایک امر ہے, حکم ہے, قرآن پاک کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ والوں کے ساتھ رہنا یہ اللہ کا حکم ہے. جو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں ہم جاتے ہیں اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنے جاتے ہیں. اور کونو مال مقررین نہیں فرمایا گیا, تقریر بھی سنو جا کے بیان بھی سنو, بلکہ صرف صحبت کا حکم فرمایا کہ ان کی صحبت ہی سے دین مل جاتا ہے. چاہے وہ تقریر نہ بھی کریں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی اولیاء اللہ کی صحبت میں لے جانا چاہیے. بہت سی باتیں وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں, کتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ کیا کہا جا رہا ہے, لیکن نقش ہو جاتی ہیں ان کے دماغ پر. اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اولیاء اللہ کے اقوال اولیاء اللہ کے افعال ان کو یاد آتے رہتے ہیں اور وہ انہی کو اختیار کرتے ہیں. بچپن میں جو چیز دل و دماغ پہ نقش ہو جاتی ہے بڑے ہو کر وہی کارآمد ہوتی ہے. اب اگر یہی بچہ بری صحبت میں جائے گا تو برے افعال اور برے اقوال اس کے قلب و دماغ پر چپک جائیں گے, نقش ہو جائیں گے. پھر وہی اس کے بڑے ہوتے ہوتے ویسے ہی افعال اور ویسے ہی اقوال کا صدور ہوگا. غرض یہ کہ صحبت کا حکم ہے, تقریر اور بیان مقصود نہ ہونا چاہیے. اگرچہ تقریر اور بیان بھی ہوتا ہے اور اس سے دین کی بات معلوم ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں جاتے وقت یہ نیت ہو کہ اے اللہ جو کیفیت احسانی اس اللہ والے کو حاصل ہے, یعنی کیفیت احسانی اس کو کہتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ حدیث اس کا نام بھی حدیث احسانی ہے, طویل حدیث ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا, بعض سوال کیے پھر اس کے بعد یہ سوال کیا کہ احسان کیا چیز ہے, مل احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ صرف عبادات کے لیے نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ہماری پوری زندگی عبادت ہے. تو پوری زندگی ہی ہم اس طرح گزاریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی ہے, مانگنا سکھایا ہے, اللہم جعلنی اخشاک کأنی اراک, پھر بٹھاؤ ذرا جاؤ, اللہم جعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتی القاک, اللہ مجھ کو ایسا بنا دے اپنے سے ڈرنے والا اپنی خشیت رکھنے والا, کأنی اراک جیسا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اس طرح میں ڈر کے رہوں کہ جیسے ہر وقت جس طرح ایک فیکٹری میں ملازم ہے وہ کام کر رہا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے. آج کل تو کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیمرے لگا دیے گئے کہ کوئی ذرا غلط حرکت کی گنجائش نہیں. تو اگر ہمارا یہ استحضار ہو جائے, تو ملازم کا یہ استحضار ہو کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا کام کر رہا ہوں تو کتنا اچھا کام کرے گا. اسی طرح اگر ہمیں اللہ تعالیٰ یہ استحضار عطا فرما دیں کہ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو پھر ہم کیسی زندگی گزاریں گے؟ نہ جھوٹ بولیں گے, نہ غیبت کریں گے, نہ طعنہ دیں گے, نہ حسد کریں گے, نہ تکبر کریں گے, نہ عجب پیدا ہوگا. اسی طرح نہ نگاہ خراب کریں گے, نہ کان خراب کریں گے, نہ دل خراب کریں گے, نہ ہاتھ پاؤں سے وہ کام کریں گے جو اللہ کو ناپسند ہے, اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں. غرض یہ کہ احسان کہتے ہیں اس کیفیت کو, اور اس میں درجے ہیں کہ بعض کو ہلکی کیفیت ہوتی ہے, بعض کو قوی ہوتی ہے, بعض کو اقوا ہوتی ہے. کہ ان کو 90 درجے زاویہ قائمہ سے اللہ تعالی سے تعلق ہوتا ہے, اور گو وہ ہنس رہے ہوں یا کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں سو رہے ہوں, ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہوتا ہے. اور اس تعلق کو, یعنی یہ تعلق بیرونی کسی بھی حال سے متاثر نہیں ہوتا. پریشانی ہو, مصیبت ہو, بلا ہو, خوشی کا موقع ہو, غم کا موقع ہو, مگر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایک درجہ بھی متزلزل بھی نہیں ہوتا. یہ اقوا نسبت والے, صاحب اقوا نسبت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قوی نسبت والے, تعلق والے. غرض یہ کہ اس کو کیفیت احسانی کہتے ہیں. تو جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو یہ نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ ان کے قلب میں جو کیفیت احسانی ہے وہ میرے دل میں منتقل ہو جائے. بس دل سے دل کو راہ ہوتی ہے, دلوں کے اندر روزن ہوتے ہیں, روشن دان ہوتے ہیں. تو جس کے پاس طالب جیسی طلب لے کے جاتا ہے, اس کے قلب سے وہ چیز اس کے قلب میں منتقل ہو جاتی ہے. کسی نے ہمارے حضرت سے پوچھا تھا کہ اگر بری صحبت سے بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں تو اولیاء اللہ کے پاس گناہگار بھی آتے ہیں, برے لوگ بھی آتے ہیں, تو کیا اولیاء اللہ کو بھی نقصان ہوتا ہوگا؟ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ طالب کے اوپر بات ہوتی ہے. جو آدمی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اگرچہ وہ برا بھی ہے لیکن وہ خیر کا طالب ہے, اور ایک نیک آدمی کے پاس جا رہا ہے خیر کی طلب میں, تو ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کے حال سے اس کو متاثر نہیں کرتے. متاثر وہ ہوتا ہے جو طلب لے کے جاتا ہے. اللہ والا اپنی جگہ پر ہے, کوئی آدمی اس کے پاس آیا طلب لے کے, تو اس طالب کو وہ چیز مل جائے گی جس کی طلب میں وہ آیا ہے. غرض یہ کہ اس کیفیت سے جانا چاہیے. بیان مل جائے تو سونے پر سہاگا ہے, لیکن اگر بیان نہ بھی ملے خاموش صحبت سے بھی فائدہ ہوتا ہے. محض صحبت کا حکم ہے اور اسی سے فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی ایسی قدر نصیب فرمائے اور ان کی کیفیات احسانی سے کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اور ان اشعار کا پس منظر کچھ یہی ہے کہ کسی صاحب نے ٹیلی فون کر کے خانقاہ یہ پوچھا تھا کہ کیا آج بیان ہوگا, یعنی کہ بیان ہوگا تو آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے. یعنی صحبت کی اہمیت لوگوں کو معلوم نہیں ہے, قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے, صحبت کو کچھ سمجھتے نہیں ہے. تو اس لیے حضرت کو اس بات سے بہت دکھ ہوا کہ اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے, اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنا چاہیے, اور اللہ والوں سے کی صحبت کے حریص رہنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی جب اپنے حضرت شیخ پھول پوری رحمہ اللہ کی خدمت میں سے 17 سال کی جوانی کی عمر ہمارے حضرت نے اپنے 70 سالہ شیخ کی خدمت میں صحبت میں گزارے, اور ایک دو سال نہیں بلکہ 16-17 برس گزارے. اور حضرت پھول پوری رحمہ اللہ کا گھر جنگل کے قریب تھا, قریباً جنگل نہیں تھا, اور وہاں بہت عرصے تک کوئی آتا بھی نہیں تھا، لیکن میرے شیخ کو اپنے شیخ سے ایسی محبت ہو گئی تھی اور ایسی عقیدت ہو گئی تھی کہ 17 برس جوانی کے وہاں گزارے، یہاں تک کہ ہمارے حضرت کے جانی دشمن بھی ہو گئے لوگ حسد کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے حضرت اپنے شیخ کے انتہائی چہیتے اور لاڈلے تھے. جب کبھی ہمارے حضرت ادھر کسی کام سے چلے جاتے تھے، فوراً ہی حضرت پھول پوری رحمہ اللہ ان کو یاد فرماتے تھے کہ حکیم اختر کہاں گئے. اور ایک مرتبہ فرمایا بھی تھا کہ ہمارے حضرت کا نام لے کے کہ حکیم اختر میرے ساتھ اس طرح رہتے ہیں جیسے ماں کے ساتھ دودھ پیتا بچہ. میرے دوستو، شیخ کی ایک ایک لمحے کی صحبت پر حریص رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. عشق کو حاجت بیان نہیں. گو میرا
کو حاجت بیان.
مانے خون بہانے والی چشمے تر جو کے خوف جان نہیں درد ہجر کی آگ نہیں درد اپنی تمناؤں کا خون نہ ہو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, کبھی بھی نہیں کر سکتا. یعنی ایک طرف عبادات کر کے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دوسری طرف خدا کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر حلال کر رہا ہے. اس کا راستہ کیسے طے ہوگا جب تک کہ دونوں مثبت اور منفی تار نہ لگیں گے. بجلی روشن ہوتی ہے مثبت اور منفی دونوں تار لگانے سے. اگر کوئی کہے کہ بھائی منفی تو منفی ہوتا ہے, مائنس مائنس ہوتا ہے, نیگیٹو نیگیٹو ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف پازیٹو وائرنگ کرا لو کام نہیں چلتا. اسی طرح صرف پازیٹو عبادات مثبت عبادات سے کام نہیں چلتا, بلکہ ساتھ ساتھ نیگیٹو عبادات سے مراد جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں, اپنا دل توڑنا, اپنی آرزوؤں کا خون کرنا, نامحرموں سے بچنا سے دل ٹوٹتا ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے, بدنگاہی. یہ نگاہ بچانے سے دل ٹوٹتا ہے, چور چور ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے بعض لوگوں کے اندر عشق کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ. جس قدر عشق کا مادہ زیادہ ہوگا, جس قدر گناہ کا تقاضا ہوگا, اس کو کچلنے سے اپنا دل توڑنے سے اسی قدر زیادہ نور پیدا ہوگا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو گیند ہوتی ہے اس کو جتنی زور سے زمین پہ مارو اتنے ہی وہ اوپر جاتی ہے. جتنے خواہشات کے تقاضے, گناہ کے تقاضے, خواہشات نفسانی, حرام خواہشات, جتنی زیادہ شدت کی ہوں گی اس کو اس پر عمل نہ کرنے سے اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوگا. اور میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ کھاد جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے پھول اتنا ہی خوشبودار ہوتا ہے. اسی لیے تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا. تقویٰ نام تصویر سنبھالنے کا نہیں ہے, تقویٰ نام پگڑ بنانے کا نہیں ہے, تقویٰ نام چوبے پہننے کا نہیں ہے, تقویٰ نام مسجد سنبھالنے کا نہیں ہے, دنیا کو لات مارنے کا نہیں ہے, بلکہ تقویٰ نام ہے کف النفس عن الہوا. اپنے نفس کی خواہشات کو دبانا, یہ ہے تقویٰ. جس قدر تقاضا قوی ہوگا اس کو دبانے سے اسی قدر قوی نور پیدا ہوگا. یہ ہے اللہ کا راستہ طے کرنے کا طریقہ, تقویٰ. تو فرما رہے ہیں کہ جس آنسو کے اندر اپنے آرزوؤں کو خون نہ ہو. بعض ایسے لوگ دیکھے ہیں داڑھی بھی نہیں ہے, ٹخنا بھی ڈکا ہوا ہے, اور گھر میں کیبل ٹی وی سارے ناچ گانے چل رہے ہیں, مگر تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, اور رونا بھی ان کو آ رہا ہے. یہ رونا بعض اوقات شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ شیطان سکھاتا ہے, پٹی پڑھاتا ہے, آج تو تم خوب رو لیے, اب تو تم ہو گئے بھائی عزیز, اب تو تم ہو گئے جنید, اب تو تم ہو گئے رومی. تو یہ پٹی پڑھاتا ہے, دھوکہ دے کر ہلاک کر دیتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, آنسو بہا کے اب تو ہم بہت کچھ کر چکے, اب جو آنسو بہا کے اٹھے کسی کو نہ چھوڑا, ادھر بھی کالی کو بھی دیکھا, گوری کو بھی دیکھا. یہ آنکھوں پر لینا اور اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا, اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا لے رہے ہیں. غرض یہ کہ اگر خواہشات کو ہم دبائیں گے, اپنی خواہشات کو خون کریں گے, اور تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے آنسوؤں میں ہماری آرزوؤں کا خون بھی شامل ہو جائے گا. تو چشم تر جو کہ خون فشان نہیں، درد ہجراں کی رازدان نہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. چشم تر جو
فرماتے ہیں کہ نہ کو نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھ،
اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. نہ گوری کو دیکھو نہ گالی کو دیکھ, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. ہمارے جمال کو چھوڑ کر یہ ظالم ان مٹی کے پتلوں پہ, جن میں ہم دکھاتے بھی ہیں صبح شام, ان میں تغیر ہے کہ تھوڑے ہی دن کے بعد ان کے حسن کو تغیر آ جاتا ہے, جھریاں پڑ جاتی ہیں, پھر اس کے بعد بھاگتے ہیں ان سے گدھے کی طرح بھاگتے ہیں. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوائی یہ بات کہ آپ کہہ دیجئے, مومنین سے کہہ دیجئے, کافر سے نہیں, مومن جو ہمارے ہیں, جو ہمارے ہم پر ایمان لائے ہیں, جو ہمارے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں, نہ محرموں کو نہ دیکھیں, خالہ زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد, تایا زاد, اور عورتوں کے لیے پھوپا سے اور خالو سے پردہ ہے, اور جیٹھ اور دیور سے سخت پردہ ہے, اسی طرح چچی سے مردوں کے لیے چچی سے مومانی سے پردہ ہے, اور بھابھی سے اور سالی سے سخت پردہ ہے. دوری کرنا, دوری رکھنا چاہیے, بے تکلفی بھی نہیں کرنا چاہیے. ضرورت شدیدہ میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ضرورت کی بات کرنے کی اجازت ہے, بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح جو بازار میں پھرنے والے ہیں وہ بھی اجنبی ہیں, عورتیں اجنبی عورتوں کو دیکھنا مردوں کے لیے اجنبی عورتوں کو دیکھنا, اور عورتوں کے لیے اجنبی مردوں کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور اسی طرح آگے عورتوں کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اور اس میں ایک نقطے کی بات اور اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری ارشاد فرمائی ہے, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ, کہ اگر نگاہ کی حفاظت رہے گی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو سکے گی, اگر نگاہ کی حفاظت نہ ہو سکی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا, معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. اللہ کے حکم کو توڑنا معمولی, رسول کے حکم کو توڑنا معمولی, کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری نافرمانی کی, ہماری یاد سے اعراض کیا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. مصیبتوں کے پٹنے کے عادی ہو گئے ہمیں. پھر ایک بار وہ لطیفہ سناتا ہوں کہ یہ قوم انتہائی بے غیرت, جذبات اس کے انتہائی ٹھنڈے اور بالکل ہی نکمی تھی, تو حکمرانوں کو فکر پیدا ہوئی کہ قوم کے اندر کچھ غیرت جاگے, کچھ جوش جذبہ دکھائی دے, کچھ امنگیں دکھائی دے. کابینہ نے مشورہ کیا, کابینہ بھی وہی تھی جو ناریل ان کے لگا ہوتا ہے آج کل, کہتے ہیں کہ سائنسدانوں نے کہا کہ سائنسدان بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے پڑکی مار رہے تھے, ہمارے ملک میں ایسا, ہمارے ملک. تو ایک ملک کے شخص نے کہا کہ ہمارے سائنسدانوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا جو تم میں سے کسی نے انجام نہیں دیا. کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا ایک ایتھلیٹ تھا, وہ بھاگ رہا تھا, گر گیا, دماغ اس کا پھٹ گیا, وہ اس کا جو ہے کھوپڑی کی جگہ سائنسدانوں نے ہمارے ملک کے ناریل لگا دیا, آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے. تو کابینہ بھی ایسی تھی, کابینہ نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ شہر سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں گھروں کو شام کو, ان پر کچھ چنگی لگا دینی چاہیے تاکہ ان کو کچھ غم و غصہ پیدا ہو. منظور ہو گیا بل, اور بل پاس ہو گیا, اور ہوا یہ کہ پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ آرام سے چنگی دیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, کچھ بھی نہ ہوا, کوئی غیرت نہ جاگی. پھر دوبارہ کابینہ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ ان پہ چنگی کو ڈبل کر دینا چاہیے. ڈبل کر دیا, دیکھا پھر وہی معاملہ ہے, کوئی غیرت نہیں جاگی, کوئی غصہ نہیں, کوئی جلسہ جلوس نہیں, کوئی احتجاج نہیں. اب کیا کریں؟ تو اب کابینہ نے کہا کہ ان کمبختوں کے سر پہ دس دس جوتے بھی لگاؤ, چنگی بھی لو ڈبل اور دس دس جوتے بھی لگاؤ ان کو ساتھ میں, اب تو یہ ضرور چلائیں گے. مگر دیکھا کہ پھر وہی معاملہ ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے, چنگی بھی دے رہے ہیں, جوتے بھی لگوا رہے ہیں, سر جھکا کے چلے جا رہے ہیں, کوئی غیرت نہیں جاگی, بے غیرت کی بے غیرت. تو اب کیا کریں؟ اب انہوں نے کہا کہ بھائی جوتے بھی ڈبل لگائے جائیں. جوتے ڈبل کیے, پھر بھی کوئی معاملہ. لیکن ایک دن یہ ہوا کہ پھر وہ کچھ جمع ہو گئے تھوڑے سے. اب جو ہے حکمران کو خوشی ہوئی کہ بھائی یقیناً اب جو ہے کچھ ان کی کھوپڑی جاگی ہے, غیرت جاگی ہے, جذبہ ہوا پیدا. جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, جلسہ ہے, بہت لوگ جمع ہیں. تو یہ مطالبہ کر رہے تھے, جاسوس نے آپ اطلاع کی, مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ جوتے لگانے والے بڑھا دیجئے کیونکہ ہمیں شام کو گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے. تو ہم پٹ پٹ کے عادی ہو گئے ہیں, زندگی میں مصائب کے عادی ہو گئے ہیں, تلخیوں کے عادی ہو گئے ہیں, روزی کی تنگی کے عادی ہو گئے ہیں. اس لیے ہم اس سے دیکھتے ہیں بھائی ادھر بھی یہی معاملہ, ہر شخص ہو رہا ہے, ایسی ہی زندگی گزارنی ہوگی. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت آرام سے رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو اور اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ رات کو بارش برسائیں اور بادل کی گرج چمک بھی تمہیں نہ سنائیں کہ تمہیں اس سے خوف زدہ ہو, اور دن کو سورج نکالیں تاکہ تم اپنے کام کاج آرام سے کر لیا کرو. اتنی راحت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, مگر ہم خود ہی اپنے اوپر اللہ کے غضب کو حلال کرتے ہیں اور خود ہی مصائب اور آفات اور بلاؤں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زین العین النظر, آنکھوں کا زینا ہے نظر بازی, زینا پتہ نہیں کیا, بس سمجھتے نہیں ہیں, دل میں اتارتے نہیں ہیں کہ کس قدر خوفناک بات ہے بدنگاہی کرنا. معمولی سمجھتے ہیں, موبائلوں سے دل بہلانا, کیبل سے دل بہلانا, ادھر ادھر نظر مار لینا, کتنی بری بات ہے یہ, کتنی بے خوفی کی بات ہے, کتنی فکر کی بات ہے. نگاہ کی 100% حفاظت کا ارادہ کریں میرے دوستو, 100%. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ گھر سے نکلنا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا, نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں. یعنی بے ضرورت گھر سے نہ نکلو, نکلو گے تو نگاہ خراب ہوگی. بچا آنکھ مگر بیٹھ گوشے میں, مگر بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں. اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن تو اہتمام حفاظت نظر ہو توشے میں. گھر سے اگر ارادہ کر کے نہیں نکلیں گے کہ نگاہ بچانی ہے تو نگاہ بچے گی نہیں. اس کو کہتے ہیں عدم قصد نظر. عدم قصد نظر کے معنی ہے کوئی ارادہ نہیں تھا, بے ارادہ نکل گئے, اپنے کام کو جانا ہے, حفاظت نظر کا ارادہ نہیں تھا, نہ دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا. تو نہ دیکھنے کا ارادہ ضروری ہے, اس کو کہتے ہیں قصد عدم نظر. نہ دیکھنے کا ارادہ ہونا ضروری ہے, جب نہ دیکھنے کا ارادہ ہوگا تب ہماری نگاہ بچ جائے گی, اور جب دیکھنا ہو کام سے تو احتیاط ہو, احتیاط کے ساتھ نظر اٹھائیں کہ بھائی کہیں ہماری نظر خراب نہ ہو جائے. اب اگر احتیاط کے ساتھ نظر اٹھائی تھی اور پھر اچانک نظر پڑ گئی, اس اچانک نظر کے بارے میں حدیث پاک میں کہ وہ معاف ہے. اور فوراً نظر ہٹا لے, یہ دیکھتے نہ رہ جائیں, دیکھتا چلا گیا. کوئی آتا تھا ریڈیو میں ہمارے بچپن میں, دیکھتا چلا گیا, تو یہ نہ ہو کہ دیکھتا ہی چلا گیا, اب تو پڑ گئی نظر, اب کیا ہے تھوڑا مزہ ہی لے لے. میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ مکھی گلاب جامن پہ بیٹھی اور ایک سیکنڈ کے بھی 100ویں حصے میں آپ نے فوراً اس کو اڑا دیا, بیٹھنے نہ دیا, بس پیر ٹکے تھے آپ نے اڑا دیا. تو آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں یا خود بھی لگا کے دیکھیں, اس کے پیروں میں ضرور کچھ نہ کچھ شیرہ لگ گیا ہوگا. عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس بات کو. اور تو نفس فرماتے تھے نفس اسی طرح چور ہے, ذرا جا رہے ہیں یوں دیکھا ایک دم نظر ہٹا لی, یہ نفس کی چوری ہے, دیکھا کیوں. اور اسی سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ نقش بیٹھ جاتا ہے دل میں اور نفس حرام مزہ لے لیتا ہے. تو نگاہیں ہوں سیدھی, چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا, ادھر ادھر نہ دیکھیں, نگاہ نیچی کر کے اور سنت کی نیت بھی کر لیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ ہمیشہ کی نظر نیچی رکھا کرتے ہیں. سنت کی نیت کریں, گناہ سے بچنے کی نیت کریں, اور نگاہ اتنی سامنے رکھیں کہ کوئی حادثہ نہ ہو, کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے, کہیں کھڑا نہ ہو, اتنی نگاہ. ڈرائیونگ کے اندر دائیں بائیں عورتیں بھی آج کل تو اسکوٹریں مفت میں تقسیم ہو رہی ہیں, میں نے کہا کہ شاید اس لالچ میں ہمارے تو بہت سے لوگ بہت کام کر جاتے ہیں, آج کل جنس بھی تبدیل ہو رہی ہے, کیا معلوم اسکوٹر کی لالچ میں جنس بھی تبدیل کرنے لگے کہ بھائی چلو لاؤ مفت میں ہمیں اسکوٹر مل جائے الیکٹرانک, لیکن معلوم ہوا کہ نہیں وہ تبدیل کرنا کافی مہنگا ہے, وہ وارا نہیں کھائے گا اس میں, ورنہ وہ بھی کر لیتے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو غرض یہ کہ ڈرائیونگ کرتے وقت اتنی نظر رکھیں کہ بھائی ٹکراؤ نہ ہو, کسی سے حادثہ نہ ہو جائے, کیونکہ جان ایمان کے بعد جان پیاری ہے. اسی پہ یاد آیا کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں پیسے چھیننے ہیں کوئی, تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے اصول بتایا کہ بھائی جان دے کر ایمان بچا لو اور مال دے کر جان بچا لو, مال ہے پھر آ جائے گا, جیسے پہلے اللہ نے دیا تھا تو پھر دوبارہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ یہ نوبت نہ لائے, اللہ تعالیٰ ڈاکوؤں کو بھی ہدایت دے دے, حلال کمائیں حلال کھائیں, اور اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے ہم پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن فرماتے تھے کہ بھائی جان دے کر ایمان بچا لو, ایمان سے قیمتی کوئی چیز ہی نہیں, اور مال دے کر جان بچا لو. غرض یہ کہ میرے دوستو یہ ایمان کے ڈاکو ہیں, ایمان جلا کر خاک کر دیتے ہیں, ان چہروں کو دیکھنے سے ایمان کو بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے. اور فرمایا کہ بدنگاہی, ایک بدنگاہی 1000 تہجد کا نوٹ لے جاتی ہے, ایک بدنگاہی. یہ میں نہیں کہہ رہا, میرے شیخ بھی فرماتے تھے, میرے شیخ کے شیخ بھی فرماتے تھے, ان کے شیخ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحم اللہ بھی یہی بات فرماتے تھے کہ ایک بدنگاہی 1000 تہجد کا نور لے جاتی ہے, اور ایک نگاہ کی حفاظت 1000 تہجد سے افضل ہے. ایک گناہ سے بچ جانا 1000 تہجد سے افضل ہے, ایک گناہ سے بچ جانا 1000 تہجد سے افضل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ آپ حرام سے بچ جائیں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں. اب بھلا بتائیے ایک کام نہ کیا, میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ کام نہ کرو مزدوری لے لو, یہ تقویٰ ہے اس کا نام, کہ آپ گناہ سے بچ جاؤ آرام سے رہو. ایک فعل کرنا ہے اور ایک فعل نہ کرنا ہے, تو کرنا آسان ہے کہ نہ کرنا آسان ہے؟ نہ کرنا آسان ہے تو تم آرام سے رہو, بدنگاہی مت کرو, گناہ مت کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو, آرام سے رہو. جیسے ہمارے ایک گورنمنٹ کا موٹو ہے, ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں وہ جس ادارے میں کام کرتے ہیں وہ 94 چھٹیاں ان کو سال کی ملتی ہیں 94, اور جتنے باقی دن رہ گئے اس میں ود پے کتنی چھٹیاں ہیں. اب کیا کروں, میں بھول گیا تو آپ ہی سے پوچھنا پڑے گا, راز کھل جائے گا. کتنی چھٹیاں ہیں ود پے, شرماتے کیوں, آپ کے لیے حلال ہے جب گورنمنٹ میں جس ادارے میں آپ ہیں حلال ہے, اس میں 1.5 مہینہ چھٹی ہیں ریگولر, اور نان ریگولر کانٹریکٹ تو کتنی ہے, شرما رہے ہیں بتاتے. 90 چھٹیاں جو ہے وہ چلو ایک مہینہ صحیح, ویک ڈے 60 چھٹیاں, چلو اتنی تو ہے, باقی کیا رہ گیا. تو ان کا موٹو بھی یہی ہے کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ایک مزاق کی بات ہے, کسی پہ مقصود نہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ نہ کریں اور آرام سے رہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اللہ سے دور نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے دور نہیں کرنا چاہتے ہیں, برے کام کر کے گندے کام کر کے ہم پاک ذات کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں, پاک تعلق کیسے نصیب ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض برے ہی باتیں منع فرما دی کہ بھائی یہ فلاں فلاں کام نہ کرو, اور ہمارے ہو کے رہو, ہمارے قریب رہو. ہاں میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو چکی ہوتی ہے اس کا جو پارٹ ہوتا ہے بیچ میں جو مرکز ہوتا ہے, اس میں آٹا پیستے تھے پہلے خوشیری چکیاں, اب جو اس کی بجلی کی شکل آ گئی ہے مشین کی, تو بیچ میں وہ ہینڈل کے بیچ کے اندر جہاں سے آٹا گندم ڈالتے ہیں پیسنے کے لیے, تو اس مرکز میں جو چکی کا مرکز ہے تو اس میں کچھ دانے پیسنے سے رہ جاتے ہیں, پیستے ہی نہیں ہیں, اوپر ہی اوپر رہتے ہیں, کتنا بھی پیسو اوپر اوپر رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جو آدمی مرکز کے قریب رہے گا مرکز کے قریب رہے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب رہے گا, وہ مصیبات سے آفات سے زمانے میں پسنے سے بچ جائے گا, زمانے میں پسنے سے بچ جائے گا, آفتوں سے بچ جائے گا, بلاؤں سے بچ جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت اس کے مقدر میں ہے ہی, جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بلندی درجات کے لیے رکھی ہے, کیونکہ مصیبات بازی آتی ہیں اور یہ اللہ کو بھی آتی ہیں, مگر چونکہ وہ اس پر صبر اور تسلیم و رضا سے رہتے ہیں تو مصیبت برائے بلندی درجات ہوتی ہے. بھیا یہ سب مصائب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے آئے, سب سے زیادہ مصائب آپ پر ہے نا, تو یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صبر تسلیم و رضا کی برکت سے ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو ان کا درجہ مزید بلند کرنا مقصود ہوتا ہے. غرض یہ کہ میرے دوستو, نگاہ کی حفاظت بہت ہی اہم عبادت ہے. اتقی المحارم تکن اعوذ الناس, آپ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جائیں گے. اور دوسری چیز جو میں خود بھی اس چیز سے بہت پریشان ہوں, زبان جو ہے اس سے بہت جلدی گناہ کر بیٹھتے ہیں, کسی کی غیبت ہو جاتی ہے, کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے, اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کسی کو گالی نکل جاتی ہے, اور کوئی خلاف واقعہ بات زبان سے نکل جاتی ہے, غیر تصدیق شدہ بات بھی زبان سے نکل جاتی ہے, اور فحش بات زبان سے نکل جاتی ہے, لغو بات جس میں دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا, وہ لغو کہلاتا ہے, وہ بات نکل جاتی ہے. 20 فتنے لکھے ہیں زبان کے, گھر ٹوٹ جاتے ہیں, بسے بسائے گھر اس زبان سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں. یہ زبان کی حفاظت جو ہے یہ بے حد ضروری ہے میرے دوستوں. اس صرف رمضان کے لیے نہیں ہے, لیکن میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ اگر ہم اپنے نفس کے ساتھ ایک مہینے کا معاہدہ کر لیں کہ بھئی یہ ایک مہینہ, میرے شیخ فرماتے تھے نفس مثل بچے کے ہیں, اس کو ذرا ڈرا دھمکا کے دبا دو تو یہ ڈر جاتا ہے, تو اور اسی طرح تھوڑا لالچ دے دو, جیسے ہم بچوں کو ٹافی کی لالچ دیتے ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں ٹافی دیں گے, تو وہ خوشی خوشی پھر وہ کام کرتا ہے. تو یہ نفس بھی مثل بچے کے ہیں. اگر ہم اس کو کہیں کہ بھئی دیکھو ایک ماہ کے لیے معاہدہ مجھ سے کر لو, ایک ماہ تک کوئی بدنگاہی نہیں کرنی اور کوئی زبان کو خاموش رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا سب سے بہترین جو ہے وہ علاج فرمایا ہے, من سمت نجا, دو لفظ ہیں, من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. بس اس سے اچھا علاج ہی کوئی نہیں ہے نا, کہ ہم خاموش رہیں, بے ضرورت نہ بولیں. بولنا تو پڑتا ہے, بولنا بھی چاہیے, کوئی منع نہیں, لیکن بے ضرورت نہ بولیں, اور جب بولیں تو تحمل اور تأمل دو چیزیں پیش نظر ہوں. تحمل مانے کچھ ٹھہر کر بولیں, ایک دم سے نہ بولیں. بعض لوگ تو آدھی بات کاٹ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے اڑتی چڑیا کے پر وہ گن لیتے ہیں کہ ہم کیا کہنے والے ہیں, ان کو پہلے ہی پتا ہے, کھٹر 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 وہ شروع ہو گئے. تو یہ تحمل کے خلاف ہے اور اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اور اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں. ٹھہر کر بولیں, خصوصاً میاں بیوی کا جو تعلق ہے, نند بھاوج کا تعلق ہے, ساس کا تعلق, ساس بہو کا تعلق ہے, اور دوست یاروں کا تعلق ہے, جو بھی تعلق ہے, سوچ کر کچھ ٹھہر کر, تحمل مانے ٹھہر کر بولنا اور تعمل. جب ٹھہرے گا نہیں تو سوچنے کا موقع کہاں ملے گا, تعمل کا موقع کہاں ملے گا. تو ٹھہرے گا تو پھر اس کو تھوڑی عقل کام کرے گی کہ بھائی کیا کہا گیا ہے, اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, اور خدا تعالیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, ہماری ہر بات سن بھی رہے ہیں. ما لدی من قول, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ جو کچھ تم بولتے ہو تمہارے اوپر نگران موجود ہے, لکھ رہے ہیں. اچھی بات بولی یہ لکھ رہا ہے, بری بات بولی ہوئی, ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے اور صحیح سے ہمارے بھرتے چلے جا رہے ہیں, صحیح سے بھر رہے ہیں. یہ سب قیامت کے دن جو ہے طول و عرض میں بعض لوگوں کے صحیح سے طول و عرض میں گناہ کے صحیح سے پھیلے رہے ہوں گے. تو میرے دوستو اس سے بہت بچنا ہے, دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے, ایک تحمل اور ایک تأمل, کہ ٹھہر کر بولنا, سوچ کر بولنا کہ ہم کیا کہنے والے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, سامنے کون ہے, مخاطب ہمارا کون ہے, اور بھائی جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ جذبات میں جوش میں تو نہیں کہہ رہے ہیں, تھوڑا تحمل کر کے پھر اس کے اندر نرمی پیدا کر کے, اعتدال پیدا کر کے ایک جواب دیں. ہے نا. تو یہ طریقہ گفتگو کا ہو ہمارا, اور زیادہ وقت خاموش رہے. تو یہ خاموشی جو ہے وہ سینکڑوں آفات اور بلاؤں سے نجات دیتی ہے, سینکڑوں بلاؤں اور آفات سے نجات دیتی ہے, بچا کے رکھتی ہے. تو مفید بات کہے اگرچہ دیر تک خاموش رہنا پڑے, بغیر مفید بات یا نقصان دہ بات منہ سے نکالنا کہ کل کو شرمندگی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عملی کالے کو لسان ہے, اپنی زبان کو لگام دو, رب پکڑ کے رکھو, ہے نا, غلام بنا کے رکھو. عملی کالے کو لسان ہے وہ جیسا کبئی تو وقت کے اعلیٰ حقیقت گھروں سے چپکے رہو, اسی میں حفاظت ہے. گھر سے نکلے کوئی نہ کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے. وہ جیسا کبئی تو وقت کے اعلیٰ حقیقت اپنے گناہوں پر خطاؤں پر روتے رہو. غرض یہ کہ میرے دوستو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کی حفاظت ہم نے پوری پوری اس ماہ میں کر لی, اگر نفس کو ہم معاہدے پر پابند کر لیں کہ بھائی ایک مہینے کے لیے تم بس ریڈی ہو جاؤ, ٹائٹ ہو جاؤ, تو انشاءاللہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ تقوی فی رمضان تقوی فی کل زمان کا ذریعہ بن جائے گا. یعنی رمضان میں جو تقوی سے رہے گا اس کی ساری عمر, سارا سال نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ سارا سال, لیکن سارے سال سے مراد یہی ہے کہ پوری عمر انشاءاللہ تعالی جس قدر ہماری حفاظت اور سچی نیت ہوگی اور طلب ہوگی انشاءاللہ تعالی خدا تعالی ویسا ہی معاملہ فرما دیں گے. کیا معلوم کہ یہی رمضان یہی والا اور آج کا یہی روزہ ہمارے تقویٰ کی کل زمان پر ذریعہ بن جاتے, اللہ تعالی بنا دیں. تو خوب نظر کی حفاظت ہو اور خوب زبان کی حفاظت ہو, عبادت میں سستی نہ ہو. تحمل سے زیادہ عبادت خدا کو بھی پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہر عمل پر ضرور اجر دیتے ہیں, جتنا وہ عمل کرتا ہے ان کی اجر کی کمی نہیں, لیکن بندہ خود ہی اپنے لیے تنگی لے لیتا ہے مشقت اٹھا کے. خدا تعالیٰ کو اپنے تحمل سے زیادہ مشقت اٹھانا بندے کا خود ہی پسند نہیں ہے. حدیث پاک میں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل, کہ اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں کہ جو دوام کے ساتھ ہوں, ہمیشگی کے ساتھ ہوں. تھوڑا عمل ہوگا تو ہمیشگی کے ساتھ ہوتا رہے گا, اور شروع میں جو لوگ حد سے زیادہ لگ جاتے ہیں پھر آخر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, یہاں تک کہ ترک عبادت کی نوبت آ جاتی ہے, ترک عبادت پھر اب بھائی یار ہوتا نہیں کیا کرے. تو تھوڑا عمل ہو دوام کے ساتھ ہو تو اللہ کو یہ محبوب ہے یہ اعمال, اگرچہ قلیل ہو, تقصیر نہ ہو قلیل ہو. اور ایک ارشاد حکیم الامت کا یاد آیا, فرماتے ہیں کہ ہاں تکمیل کی فکر ہو تقلیل کی فکر نہ ہو. مجمع تھوڑا ہے, مدرسے میں طالب علم تھوڑے ہیں, لیکن ان کی تکمیل ہو جائے. یہ نہیں کہ مدرسہ بھر جائے ہزار, اے تو بھی آ جا بھائی, تو بھی آ جا, تم بھی آ جاؤ, داخلے دبا کے دے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے لوگ آ جائیں کہ اتنا مجمع ہو جائے, مدرسہ بڑا ہو جائے, ہمارا مشہور ہو جائے. نہیں, فرمایا کہ تکمیل کی فکر ہو, تقلیل کی فکر نہ ہو, اور تقصیر کی فکر نہ ہو, تقصیر کی فکر نہ ہو بلکہ تکمیل کی فکر ہو. جب یہ تکمیل ہوگی تو تقلیل بھی تقصیر میں تبدیل ہو جائے گی. جب آپ کے ہاں کمال کا دین سکھلایا جائے گا, اتمام ہوگا اس میں, ہر بات اچھی ہوگی اس کے اندر, تو پھر لوگ خود ہی تو جوک در جوک آئیں گے کہ بھئی یہ مدرسہ بہت اچھا ہے, اس میں بڑی اچھی تربیت ہے, اس میں بچے بڑے اچھے علوم پہ توجہ ہے, سنت کے مطابق ہے. تو لوگ خود ہی آئیں گے کہ بھئی یہاں پر بڑے اچھے باادب بن جاتے ہیں, اچھے بن جاتے ہیں لڑکے, ہمیں تو داخلہ چاہیے. فرمایا کہ ایک دن یہی تقلیل تقصیر کا باعث بن جائے گی, یہاں تک کہ آپ کو داخلے واپس کرنے پڑیں گے. تو اسی طرح ہمیں اپنی زندگی میں تکمیل کی ضرورت ہے, عبادات میں تکمیل ہو, ہے نا, تکثیر پہ توجہ نہ ہو بلکہ تکمیل پہ توجہ ہو. کمال کی عبادت ہو, حضوری کے ساتھ ہو, آداب کے ساتھ ہو, خشوع کے ساتھ ہو, خضوع کے ساتھ ہو, شرائط کے ساتھ ہو, آداب کے ساتھ ہو, ان سے عبادات کی تکمیل ہوتی ہے. عبادات کی تکمیل سے زندگی کی تکمیل ہوگی, کیونکہ ہماری ساری زندگی عبادت ہے. تو جیسے جیسے تکمیل ہوتی جائے گی, کمال کی عبادت ہوتی جائے گی, انشاءاللہ تعالی زندگی ہماری کمال کی بن جائے گی, تکمیل اس کی ہو جائے گی, بندگی کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. و وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صلى ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا, اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا. تشریف میں مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جاوے وہ شرک خفی ہے, اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے. مشاہد سے منقول ہے, ما منعک من اللہ فہو وطنک, جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے یعنی اللہ کی اطاعت سے وہ تیرا بت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کی سنتوں سے متعلق, سونے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہوئے درج ذیل امور انجام دے, دروازے بند کر دے, چراغ بجھا دے, مشکیزے کا منہ بند کر دے, برتن ڈھانپ دے. عشاء کی نماز کے بعد قصے کہانیوں کی ممانعت ہے, نماز پڑھ کر سو رہنا چاہیے. البتہ واعظ و نصیحت کے لیے یا روزی معاش کے لیے جاگنے کے لیے یا گھر والوں کی دلداری کرنے کی اجازت ہے. سوتے وقت ہر آنکھ میں تین تین سلائی سرما لگانا عورت اور مرد دونوں کے لیے مسنون ہے. جب سونے کا ارادہ ہو تو قرآن شریف کی آیات اور سورتیں پڑھیں, مثلا سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورہ ملک, چاروں قل اور درود شریف. اگر زیادہ نہ پڑھ سکو تو ایک دو سورتیں ضرور پڑھ لو, کہ یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نیک بختی کی بنیاد ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے, یعنی سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھے. سوتے وقت دہنی کروٹ پر قبلہ رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹھ آسمان کی طرف ہو منع ہے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں خوش طبعی تو کرتا ہوں مگر اس میں بھی بات سچ ہی کہتا ہوں. سو آپ مومنین سے ان کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے. جیسے آپ نے ایک عربی سے جس نے سواری کے لیے جانور مانگا تھا فرمایا تھا کہ میں تجھ کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا. وہ یہ سمجھا کہ تکلم کے وقت جو بچہ ہے اس پر سوار کرنا مراد ہے, اس لیے کہا کہ میں بچے کو کیا کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے معلوم ہوگا کہ اعتبار ماضی کے جو بچہ تھا وہ مراد ہے. اور جیسے آپ نے ایک بڑھیا عورت سے فرمایا تھا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہ جاوے گی, اور جب وہ گھبرائی تب آپ کے جواب سے ظاہر ہو گیا کہ مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلے کے وقت کوئی بڑھیا نہ رہے گی, سب جوان ہوں گی, سب بڑھیا خواتین خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ ہمیں معاف فرما دے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا اصلحنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم لا تخزنی فإنك بی عالم ولا تعذبنی فإنك علي قادر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بلو سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ کیے, خطائیں کیں, کوتاہیاں کیں, دین سے غفلت کی, آپ کی نافرمانی کی, آپ کی ناپسندیدہ باتوں پر عمل کیا, اے اللہ اے کریم مالک, اے کریم مالک, اے کریم مالک, ایک اس مقدس زمانے کی برکت سے, اس رمضان مبارک کے مہینے کی برکت سے, اور اس میں جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, اللہ اپنے کرم سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے خلاصی نصیب فرما دیجیے. اللہ نے رحمت کے آبشار گرا دیجیے, اللہ سارے عالم پر اپنی رحمت کے آبشار گرا دیجیے. اللہ یہ اشرا رحمت کا اشرا ہے, بے بہا رحمت عطا فرما دیجیے. اللہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے. اللہ اپنی رحمت کو سایہ مرتے دم تک ہم پر قائم رکھیے. اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت کا سایہ مرتے دم تک قائم رکھیے. اللہ ہم کو, ہماری اولاد کو, ہمارے گھر والوں کو, اللہ سب کے سب کو اللہ والا بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے. جگہ جگہ نفس و شیطان کے جال ہیں, مکر و فریب کے جال ہیں, کہیں حسین عورتیں, کہیں حسین لڑکے ہیں, کہیں بدماشیاں ہیں, کہیں لغویات ہیں, کھیل کود ہیں, ایک تماشے ہیں, ایک جال بچھے ہوئے ہیں. اے اللہ ہم کتنے کمزور ہیں, اے اللہ ہم کتنے کمزور ہیں. ہم آپ کی مدد کے بغیر ہم کہاں بچ سکتے ہیں. اے اللہ ہم بھی آپ کی مدد کے محتاج ہیں, ہماری اولادیں بھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی. اے اللہ آپ کی مدد کے محتاج ہیں. جتنے ہم محتاج ہیں اللہ اتنے ہی بچے بھی محتاج ہیں. جتنے بچے محتاج ہیں اللہ ہم بھی آپ کے محتاج ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرما, شیطان اور مکر نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری معاونت فرما. اے اللہ غیب سے زبردست مدد فرما. اے اللہ ہم سب کو سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما. اے اللہ عقائد کے خراب کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں, گناہوں کی سازشیں چل رہی ہیں. اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے, آپ کی رحمت کے بغیر ہم نہیں بچ سکتے. اللہ یہ عشرہ رحمت ہے, اس کے صدقے میں پورے عالم پر اللہ نے رحمت کی بارش فرما دی. اے اللہ ہم سب کو غریب کے رحمت کر دے. اے اللہ غریب کے رحمت کر دے. اے اللہ غریب کے رحمت کر دے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ پورا رمضان بلکہ پوری زندگی اللہ کامل تقویٰ کے ساتھ, اپنی فرما برداری کے ساتھ, اپنی اطاعت کے ساتھ, اپنی وفاداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. ایک لمحہ بھی اللہ آپ سے اعراض نہ ہو, ایک لمحہ بھی غفلت نہ ہو. گناہ تو بڑی چیز ہے اللہ, ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو. اے اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو کامل اطاعت گزاری وفاداری نصیب فرما, اطاعت نصیب فرما. 100% اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیجئے. اے اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. اور جیسا آپ نے اپنے اولیاء کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ہم بالغ زندگی دیں گے, اے اللہ ہمیں بھی ایسی بالغ زندگی کا مزہ چکھا دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ذرا چکھا دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی ذرا اس مزے کو چکھا دیجئے کہ آپ کے اولیاء کیسی زندگی گزارتے ہیں, کیسے آرام سے رہتے ہیں, کیسے چین سے رہتے ہیں. اے اللہ کیسے خوش رہتے ہیں اور کیسے آپ کے قرب کے مزے لوٹتے ہیں. خدا ہمیں بھی کچھ ذرہ عنایت فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی مالا مال فرما دیجیے. اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجل مستند عطا فرما. جس نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا, اے اللہ سب کے سب کو, سب مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجل مستند عطا فرما. جتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں اللہ سب کو اٹھا لیجیے, بلاؤں کو اٹھا لیجیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے. اے اللہ آپ ہی ہمیں خوش کر کے خوش ہو جائیے. معاف کرنا آپ کو پسند ہے محبوب, ہے آپ معاف کر کے خوش ہو جائیے. اے اللہ ہمارے پاس تو ہماری جھولیوں میں گناہوں خطاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں. اے اللہ گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں, وہ درد بھی نہیں, وہ خوف بھی نہیں, وہ غم بھی نہیں. اے اللہ کرم فرما دیجئے. آپ کریم ہیں جو نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں. اے اللہ آپ کے کرم کے طالب اور محتاج ہیں. اللہ کرم فرما دیجئے. یا العالمین روزے آسان فرما دیجئے, کامل تقویٰ کے ساتھ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ حرام سے بچا لیجئے. اللہ حلال عطا فرمائیے, 100% حلال عطا فرما دیجئے. اور جو لوگ حرام کام کر رہے ہیں, حرام کما رہے ہیں, اللہ ان کو حلال نصیب فرما دیجئے. حرام چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دیجئے, مکمل پاک فرما دیجئے. ہمارے ملک پر رحمتوں برکتوں کی بارش فرما دیجئے. عادل حکمران نصیب فرما دیجئے, عاقل حکمران نصیب فرما دیجئے, خشیت رکھنے والے, خوف خدا رکھنے والے حکمران نصیب فرما دیجئے. ملک میں امن و عافیت نصیب فرما دیجئے, ملک کی معیشت کو مضبوط فرما دیجئے, ہماری فوجی طاقت کو بھی انتہائی مضبوط فرما دیجیے اور تمام اسلامی ممالک کو اللہ استحکام نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، آپس میں محبت اور محبت نصیب فرما، سنت اور شریعت کی اتباع کامل ہم سب کو نصیب فرما، اللہ ہم سب کو طریق اقابل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو طریق اقابل طریق سنت نصیب فرما، اے اللہ اولیاء اللہ کے طرز حیات پر جینا اور مرنا نصیب فرما، الہ العالمین ہر مسلمان کو وسیع اور کشادہ حلال، 100% حلال، بابرکت اور آسان روزی نصیب فرما، اے اللہ خوشحالیاں نصیب فرما، اے اللہ نحوست کو اٹھا لے، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے، اے اللہ مارے جا رہے ہیں ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ برکتوں والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اپنے کرم سے اس کو پورا فرما دے، خزانہ غیب سے پورا فرما دے، کسی کو تنگی ہو اس کو فراغ نصیب فرما دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشیوں سے بدل دے، اے اللہ دلوں میں جوڑ پیدا کر دے، خاندانوں میں جوڑ پیدا کر دے، اے اللہ اختلافات کو ختم فرما دے، آپس میں خوب محبت اور مودت پیدا فرما دے، جوڑوں کے اندر محبت پیدا فرما دے، جوڑ دیجیے اللہ دلوں کو، اے اللہ دلوں کو جوڑ دیجیے، توڑنے نہ دیجیے، یہ شیطان گھروں کو توڑواتا ہے، دلوں کو توڑتا ہے، خدا ہمیں معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بدگمانیوں کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، غیبتوں کو معاف فرما دیجیے، اور اس سے کامل اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی اور جہاں جہاں مظلوم ہیں مسلمان، اللہ ان کی زبردست نصرت غیب سے فرما دیجیے، اللہ زبردست نصرت فرما دیجیے، مسلمانوں کو اور اسلام کو شان و شوکت اور غلبہ عطا فرما دیجیے، تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سچی توفیق توبہ نصیب فرما دیجیے، اللہ دشمنوں کو منہ کالا کر دیجیے، اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل کر دیجیے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیجیے، ان کی عمارتوں کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کو زمینوں میں دھسا دیجیے، ان کو کوڑ کا مریض بنا دیجیے، ذلیل و خوار کر دیجیے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیجیے، اے اللہ زبردست نصرت نازل فرما دیجیے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنی رضا کو کمال ہم سب کو نصیب فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے، ہم سب کو ہمارے اولادوں کو اولیاء صدیق دین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے، تمام دینی اداروں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ استحکام نصیب فرمائیے، سازشیوں سے، دشمنوں سے، حاسدین سے حفاظت فرمائیے، اور جہاں جہاں بھی جس ادارے میں اہل حق دین کا کام کر رہے ہیں سب شعبوں میں اللہ اپنی مدد و نصرت نازل فرمائیے اور قبول فرما لیجیے، اور بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ، اللہ آپ اپنے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، اے اللہ ان کے آمین کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین تبع تابعین، اور تمام اولیاء کرام میرے مشائخ کے صدقے میں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیں، قبول فرما لیں، ضرور بھی ضرور اللہ قبول فرما لیجیے، رحمتی کا یا رحمۃ الرحمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم،
گلاس اٹھا رہا ہوں، یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ اور دیکھ بھی نہیں رہے، توجہ بھی نہیں دے رہے، کیا معلوم کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اب جیسے پھٹر پھٹر ہوئی گلاس کی، پھر وہ تھرموس کا وہ کلر ٹک کر کے تھے، مگر میں نے کہا کہ اللہ کی شان رحمت ہے، اس پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، کف و نفس یا نل ہوا، یہی ہے خواہش ہے پانی پینے کی، اور اگر اکیلے بھی ہوتا اور یاد آ جاتا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رک جاتا، چیز پہ اجر و ثواب بڑھ جاتا، خواہش ہے مگر نہیں پینا نہیں، شدید پیاس ہے، پیاس لگنا کوئی گناہ نہیں، خواہش ہونا کوئی گناہ نہیں، رکھا کیوں بھائی کیوں خواہش کی تم نے، پتا ہے کہ روز نہیں کھانا پینا ہے، خواہش کیوں کی تم نے؟ ڈنڈا لگنا چاہیے لیکن خواہش کو دبانے پہ اور عجر زیادہ، خواہش پر کوئی گناہ نہیں. کیسی شان ہے اللہ کی، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، عذاب کے بہانے نہیں ڈھونڈتی. کس طرح بندوں کو عذاب دے، وہ رحمت کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح بخش دے بندوں کو. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کھلا وقت رہے نہیں، بیٹھے رہو سوچتے رہو اثر تک یہاں، پھر قریب مغرب کے سوچنا کہ اب یہی رہ جاتے ہیں، یہاں ہے کھجور اور شربت.
روڈ بند کرا دیں گے،
کام کیا لیکن ادھورا کیا.